छुपा के चले, वही बचे जो सरे को छुपा के चलिए, उन्होंने खाली बैठ होकर जो सर उठा के चले, उन्होंने खाली बैठ होकर जो सर उठा के चले। आज जी इनके सारी इज्जत की दौलत दिखा रही, आज जी इनके सारी इज्जत की दौलत दिखा रही, सख्त मजबूरी पबंदी हमेशा जुट गई। शिकार शेर के साथ मैं आज का इस 125वां प्रोग्राम करना चाहता हूँ के साथ एक सजग मुझे बहुत ही प्यारा शेर है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए कि जिसका हम साए के आंगन में भी ऐसा साया जाए, कि जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। ये तस्वीर छोटी हजरा जहाँ इस समय जहाँ कभी भी रहेगा किसी का भेदभाव नहीं है, तमाम रिलीजन है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध मजहब का हो, कौन सा मजहब का भी ना हो, या कबीर हो, बहावी समाज हो, अहले हदीस हो, शिया जमात हो, मजहबी जमात हो, जनाते इस्लामी का हो, मन जमात हो, या लगाती जमात हो, तमाम इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 124 कहने लगा आज तक पहुँचा रहे हैं, खासकर जो हजरा तसव से राजस्थित होते हैं उन पर हमारे इस कोशिशों में शुरू से सूफी वर्ग में एक अंग्रेज के बाद हम शायद जो एक प्रमाण है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। अंग्रेजी में सूफी वर्ग जिसके लिए जो रसपा के सामने हमारे जज कस्टम सर्विस एक्साइज के जज सिविल ग्राहक का और ये अंबारी चुटिया खतीम साहब ये हमारे साथ और भी डिप्टी कमिश्नर और अजीबुल्लाम आपसे अब जुड़ना किसी को हमेशा के दौरान हर प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। तिलावत कलाम पाक के लिए आज हमारे इस महफिल के मेहमान मेरे अचानक उन दावत की हमारे दावत का खुदों के दावत का खुदों की बहुत शुक्रिया। मेरी मुराद मोहम्मद बिन हाज खादरी मजहरपुरी बिहार शरीफ से है, जो गोविंद निवास के नाम से अच्छा है निवास भी बहुत से मदारिस हो गए, दस दस मसाजों में आप खिदमत की है और तमाम से गुजारिश है कि आप गुजार करेंगे कि मजरे खादरिया जो कर्नाटक की और ग्रामीण की मामले में मजबूत हताशा वहाँ आपको माइजर के नाम पर लिया जाए। तो मैं मोहम्मद मिनहाज खादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ आए आगाज़ करें।
से उठा के बाहर इधर बैठ जाती है, ये नहीं उठा कर रखा बेटा।
हाँ वो जाके बेटा दारू सलाम के अली मोहम्मद है ना, कान क्या वो लड़का आवाज टेस्ट करें ना, आप टेस्ट करे थे ना सर, वो सही अरे काम
Thank you. तो आप
30%, no, no, 50%. मैं बोला मैं रिक्वेस्ट किया 50% इस किताब का देना काम है।
हाँ भाई
50% कर दी है, 100 रुपये की किताब 50 रुपये है। और मैं चाहूँगा हमारे सैयद कलीमुल्ला साहब है, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को कुछ भी 10 या 15 किताबें आप लेंगे, बशीरुल हक साहब ये 10 या 15 किताबें लेंगे, आपको पैसा दे देंगे और आप इजरा होने के बाद पहली किताबें को देंगे। और हमारे खतीब साहब भी खरीद लेंगे 25-50 किताबें, आप ये 25 किताबें लेना
के लिए भी आप सरकार को दीजिए। बाबा गार्जियन साहब
हमारे कुछ मसीह भी है, डॉक्टर मुख्तार साहब आ जाइए। कितने किताबें लेते हैं मुख्तार
साहब?
बढ़ना सुने ले को बांटना सो 10 से किताब अब थोड़ी देर में आपके पास पहुंचेगी इंशाल्लाह। पहली किताब मैं
सैयद कलीमुल्ला साहब है, सरकार कलीमुल्ला साहब 10 किताबें लेना चाहिए।
का इजरा जो आपके सामने हुआ ये तो हजरत मौलाना बशीरुल्लाह मुरैशी साहब के इख्तितामी उम्र की किताबें हैं। हिंदुस्तान की चोटी के जो मुतरजिम हैं, जो अरबी से उर्दू में, फारसी से उर्दू में तर्जुमा करते हैं, उन चोटी के जो लोग हैं, जो हजरात हैं, उनमें हजरत मौलाना बशीरुल्लाह साहब का सबसे बड़ा मुकाम। ये सही तारुफ है आपका।
अल्हम्दुलिल्लाह दफा बादत व सलाम व सलाम अला नबी लजी ला नबी बादत अम्मा बाद फरमा अल्लाह तआला शान हबीबी إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد الأنبياء ودواب وبلاء الذكر صدر إجلاس بزرگ رفیق محترم حضرت ڈاکٹر غازی امان سوتی صاحب जलसा अली जनाब सलीम हजारी साहब और उनके उठाव और महाबिनी इस जलसे के और मुंतजरीन और उस कमेटी के हजरात आदाबी बुजुर्गान मुहतरम अजीजानी गिरानी अजीज दोस्तों साहब, इस मजलिस में जो शख्सियत हमारे दरमियान जलवा फरोज है डॉक्टर गाजी अमान साहब, शाह شاید آپ میں سے بہت سے حضرات باقی نہیں جانتے ہیں
حدیث
کا علم تو نہیں، لیکن علم المسعود تبلیغ کے اعتبار سے بہت کم لوگ یہاں کے آپ کے مقام کے مرتبے سے شاید باقی ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے حضرت عبدالعزیز علیہ الرحمن کی ایک فارسی کتاب غایت التحریر، جو تقریباً 150 سال پہلے فارسی زبان میں ان حضرت کی زندگی میں شائع ہوئی، اس کتاب کا ترجمہ میں نے شائع کیا، تو آپ کی خدمت میں میں نے مسودے کو بھیجا تو آپ نے اس پر ایک مقدمہ لکھا۔ مقدمہ کیا ہے؟ نفس موضوع سے متعلق ایک بہترین تحقیقی شاہکار تحریر ہے، یہ خواص کی نہیں اخص الخواص کے کام کی ہے، اہل علم کی بھی نہیں اہل نظر اصحاب بصیرت کی چیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سیدھے سادے بلیا ایک مجلس سراپا نظر آتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے آدمی کوئی ایسی بلند رائے قائم نہیں کر سکتا کہ وہ وجود جیسے مسئلے پر ان کی نگیٹو نظر ہے۔ اس کتاب کے کئی نسخے بھی میرے پاس موجود ہیں، چونکہ موضوع بہت ہی خوش خباس کا مضمون، وہ ساری باتیں ایسی بھی پڑی ہوئی ہیں جو حضرات اگر اس کا ذوق رکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ قائم کیجیے، ان کے پاس کچھ کاپیاں ہیں میرے پاس بھی، ضرور آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے علاقہ میں جنوب کے اندر کیسی کیسی شخصیت ہوں۔ ایک علمات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا صحیح خط و خامت آپ ذرا سامنے نہیں آ سکا، تبلیغ اور فن تصوف کے اعتبار سے یہ نہ سمجھے من ذرا حاجی بگو تم مرا حاجی بگو، یہ بات نہیں۔ یہ چند کلمات تھے جو ڈاکٹر صاحب شامل کرنے کے بعد میں ناظرین اجلاس کے دھیرے دھیرے موضوع کی طرف لوٹنا چاہوں گا۔ فون پر آپ نے کہا کہ اس اجلاس میں آپ کو روح سے متعلق کی بات کرنا، موضوع میں بہت ہی تقریب ہے، بہت ہی نازک ہے، علمی ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ تعلق اس موضوع سے رہا ہو تو اسی وقت کی بات سمجھنا چاہیے۔ روح ایک ایسا موضوع ہے جو اسلام سے پہلے بھی یہ موضوع بنا رہا، روح ہمیشہ مختلف خیالات کی نظر ہوتی رہی، فلاسفہ، حکمران، حکما، یونان کے اطیبا ہو، ایران کے حکمران ہو، فلاسفر ہو، روح کو انہوں نے اپنے اپنے خیال سے اپنے اپنے طریقے سے عجیب و غریب تشریحات کی۔ گویا اگر اسلام سے پہلے آپ روح کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو سوائے حیرانی اور پریشانی کی پوری چیز سامنے نہیں آئے۔ صحیح معنوں میں روح سے متعلق اطمینان ہونا ہے، اس کا کچھ شروع بدھ اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ اسلام ہی نے سب سے پہلے روح سے متعلق صحیح بات کہی، اس کی حقیقی شکل صورت، اس کی کیفیت، ماہیت، نوعیت، گناہ کی حیثیت، ساری چیزیں سب سے پہلے اسلام نے پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، مکہ مکرمہ کا یہ زمانہ، مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، ہر طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس موقع پر قریش کے کچھ لوگ اکابرین، ان میں جو سمجھدار تھے، سنجیدہ ذہن کے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکیزہ شخصیت بیدار ہستی ہے جن کے اخلاق کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، کردار کے بارے میں کسی کو کوئی کوئی شک و شبہ نہیں, کسی کی دو رائے نہیں. آپ کے مخالفین بھی آپ کی عظمت, آپ کے اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کے کردار کا اعتراف کرتے تھے, وہ دل و جان سے مانتے تھے کہ یہ شخصیت بالکل بیدار ہے, سچی شخصیت ہے, جھوٹ کا کوئی امکان. اس زمانے میں آپ کو محمد کہنے کے بجائے ساجد کہنے لگے آپ کی سچائی کی وجہ سے. قریش کے لوگوں نے سوچا کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے, یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے میں آخری نبوت کیا چیز ہے, یہ جھوٹے آدمی تو نہیں ہے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اس خیال سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہتر ہے ہم میں سے چند سنجیدہ لوگ, سمجھدار لوگ مدینہ طیبہ چلے جائیں, اگرچہ کہ اس وقت مدینہ کا نام نہیں تھا, یثرب ہی کہا جا رہا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یثرب جانا چاہیے, چونکہ وہاں پر یہود موجود, یہود گویا زمانے کی مسلمان قوم تھے, آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والی قوم, پہلے سے ان کے عقائد بگڑ گئے, ان کے اندر تحریفات ہوئی, وہ الگ موضوع ہے, لیکن ہے تو نبوت پر ایمان رکھنے والی, پیغمبر کو ماننے والی قوم جن کے پاس کتاب. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی کے پاس نہ جائیں, یہودیوں کے پاس چلے جائیں. چنانچہ ایک جماعت, ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا, یہود کے اکابرین وہاں کے علماء سے مل کر بات چیت کی کہ یہ معاملہ مکے میں کھڑا ہوا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بچپن سے جانتے ہیں, کبھی کوئی غلط چھوٹی بات ان سے نہیں ہوئی, اب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ نبوت میں سچ ہے یا غلط ہے کیا ہے, آپ ہماری رہنمائی کیجیے کس طریقے سے اس معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. علماء یہود نے کہا کہ آپ ان کے سامنے تین سوالات رکھیں, تین سوالات کے جوابات دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, کچھ اپنی تفصیلات, تینوں کا جواب دیں تو بھی نبی نہیں, تینوں کا جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں, دو کے دیں ایک کا نہ دیں, اس قسم کی بڑی تفصیلات. خیر ان جزوی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیں, سوال یہ رہا ہے کہ تین سوالات ان سے پوچھئے, وہ دیکھو کیا جواب دے دیں. چنانچہ علماء یہود کے سمجھانے پر, کہنے پر, ان کے ایما اور اشارے پر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے تین سوالات کے جوابات چاہتے ہیں, اگر وہ جوابات مل جائیں, تسلی تشفی ہو جائے, تو ہم آپ کے معاملے میں غور کریں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے میلوں میں جانا, بازاروں میں جانا, پبلک سیکٹر کے مقامات پہ جانا, قبیلے والوں کے پاس جانا, مینا کا مقام کیا تھا, عرفات کا میدان کیا تھا, جہاں کئی لوگ جمع ہوتے وہاں پہنچتے آپ دین کو پیش کرتے, تو آپ کی بات کے تعلق سے ہم غور کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے تمہارے کیا سوالات ہیں. کہا وہ بادشاہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک جس کی حکومت رہی, اس کے بارے میں ہمارے سامنے وضاحت کی تھی. دوسرے وہ نوجوان جو اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر, توحید کے خاطر, کافروں اور مشرکوں سے بچ کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی, وہ کون تھے, کتنے تھے, کیا تھے, ان کی تاریخ کیا ہے, ان کے حالات کیا ہیں, اس پر آپ روشنی ڈالی. تیسری چیز وہ ہے ان کے روح کیا چیز, یہ تین سوالات ہیں جو علماء یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کو سنا, کہا اس کا جواب ہم آپ کو کل دیں. یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ غلط نہیں نکلا. آپ اس پر یہ نہ کہیں گے پیغمبر ہو کر کیوں انہوں نے نہیں کہا, یہ الگ موضوعات ہے, کبھی کبھی بشری حیثیت کو اللہ غالب کر کے کچھ مسائل سامنے رکھتا ہے, خدا کی حکمت ہے. ان ہوا اللہ وحیوں ہی ہوا, جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہی سے آتی. آپ کی حدیث بھی کہے اللہ ہی کا کلام ہے, صرف فرق یہ ہے کہ کیا ہے؟ معانی و مطالب، مفاہیم، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے خلق اکبر پر نازل ہوئی. تو وہی دو قسم کی ہو گئی، وہی ہے متلو، وہی ہے غیر متلو. قرآن بھی اپنی جگہ وہی ہے، حدیث بھی اپنی جگہ وہی ہے. تو بہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ غلط نہیں نکلا، وہی نہیں نازل ہوئی. بھائی اختلاف کی روایت 15 دن، 10 دن، 3 دن، جو بھی کیفیت رہی ہو، کئی دن تک وہی نازل ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فکر ہوئی یہ کیا معاملہ ہے. یہ سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوابات نہیں پہنچا رہا. دشمنوں نے ہنسی مذاق تانے طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی. کسی نے جھوٹا کہا، کس نے کہا اپنی طرف سے، انہوں نے کی باتیں کہیں یہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر بچے تو مطلب دیتے فلاں بھائی جی کا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. سورہ کہف کی آیت ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل غدا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کہیے، اس کے بغیر آپ کوئی جملہ استعمال نہ کروائیں. اسی لیے وہی ممکن ہے. بہر پیک اس کے بعد تینوں سوالات کے جوابات دیے گئے. دو جوابات سورہ کہف میں آ گئے. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. تقریباً ایک رکوع میں پوری تفصیل ہے. قرآن تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ جامع طور پر وہ اپنی باتیں کو رکھتا ہے. اس کی تشریح حدیثوں سے ملے گی یا صحابہ کرام کی تفسیروں سے ملے گی اور اس طریقے کی بات. سکندر ذوالقرنین کے تعلق سے اس کا جواب دیا گیا. پھر اصحاب کہف کے تعلق سے بھی سورہ کہف کے ایک رکوع کے بعد وہاں سے شروع ہوا، نحن نقص علیک نبأهم بالحق. وہاں سے لے کر تقریباً کئی رکوع تک، 4 رکوع تک قریب قریب اصحاب کہف کی پوری زندگی، ان کے حالات اور غار میں جانا واپس آنا، ساری باتیں، ان کی تعداد بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد سامنے آ جائے گی. تو وہ بھی جواب دے دیا گیا. تیسرا جواب جو روح سے متعلق ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا.
سبحان اللہ.
اور یہ بنی اسرائیل کو سورہ کہف سے پہلے رکھا گیا ہے. سورہ کہف میں 2 جوابات، بنی اسرائیل میں 1 جواب. ترتیب میں پہلے روح کے سوال کو رکھا گیا ہے، یہ 2 ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو بنی اسرائیل کے بعد رکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی. وہی نازل ہونے کے بعد آیتوں کو ایک کے بعد ایک لکھایا کرتے تھے، سورتوں کو ایک سورت کے بعد دوسری سورت لکھایا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان جو قرآن ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب کیا ہوا ہے. اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک مجلد جلد کی شکل دی. سورہ بنی اسرائیل میں سوال اور جواب روح سے متعلق دونوں جملے آئے. یسألونک عن الروح. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ بتلا دیجیے. خل الروح من امر ربی. روح امر رب ہے. مختصر سا جملہ، امر رب. امر کے معنی آتے ہیں حکم، قانون، کسی چیز کو کہنے سے ہو جاتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ لفظ کن امر کی تشریح. قرآن میں کئی مقامات پر لفظ کن کے ذریعے اس کی وضاحت ڈالی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو امر سے تعلق رکھا، لفظ کن سے تعلق رکھا، اپنی طرف سے اس نے روح کو بنایا. یہ روح کی اصل حقیقت وہاں سے. پھر قرآن ہی نے کہہ دیا، وما اوتیت من العلم الا قلیلا. یہ آیت اب مکمل ہو رہی. کہہ دیا گیا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح امر رب ہے، اللہ کے حکم سے آنے والی امر ہے. پھر کہا گا وما اوتیت من العلم الا قلیلا. روح کا علم تمہیں زیادہ نہیں دیا گیا، اس کی پوری حقیقت، اس کی گہرائی استعاد طور پر، کامل طور پر، مکمل طریقے سے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. ہم نے اس کا علم بہت ہی قلیل دیا. اب روح کیا چیز ہے؟ لفظ کن سے اللہ نے اپنے آپ سے یہ کیا. جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے روح کی تشریح کی، الذی یحیی به البدن. روح کیا ہے؟ ایک لطیف چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، جب انسان کے بدن میں آ جاتی ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے. روح کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں، کہیں روح جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی استعمال کیا جائے، تنزل الملائکۃ والروح سورۃ الخدر کے اندر روح اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یا روح سے مراد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. کہیں روح کو قرآن کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، بے شمار مقامات پر آیتیں موجود. روح کا لفظ مسیح نے مریم کے لیے بھی استعمال کیا گیا تین جگہ. پھر لغت میں روح کا معنی مشرق اور مغرب کے درمیان چلنے والی ہواؤں کے لیے بھی روح و ریحان، یہ سب الفاظ ہیں. تو روح ایک حقیقت ہے جس کو علامہ سیوطی نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فتنے کی شکل میں رکھا، ونفخ فیہ من روحی، میں نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی. سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے بدن مبارک میں روح داخل ہو گئی اور زندگی آ گئی. اس زندگی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، اور روح کا تعلق عالم مثال سے ہے، عالم امر سے ہے. اللہ نے ہزاروں عالم پیدا کیے جو ہماری نظروں سے اوپر، ایک عالم عالم مثال ہے، ایک عالم عالم شہادہ. ان دو لفظوں پر توجہ دی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. عالم مثال ایک ایسی کائنات ہے جو نظروں سے غائب ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو پیدا کر دیا ہے جو آدم کے دور سے، آدم کی ذات سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو پیدا کر. انسان کی زندگی کا سب سے پہلا آغاز، انسان کی زندگی کی شروعات روح سے ہو رہی ہے. آپ کو قرآن کے سورہ اعراف کی آیت کو میں حوالے کے طور پر پیش کروں گا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ، ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک بنایا، ان کی پشت پر ہاتھ مارا. ہاتھ مارا ہے خدا کی شان کے مطابق ہے، ایسے الفاظ کو متشابہات کہا جاتا ہے. الکیفیت مجبور والمعنی معروف، تمام متکلمین محدثین مفسرین نے یہی کہا ہے، جہاں کہیں اللہ کے ہاتھ کی بات آ گئی، عرش پر بیٹھنے کی بات آئی، ید اللہ علی العرش کہا اور رحمان علی العرش استوا کہا گیا کہ عرش پر رحمان بیٹھ گیا، مستوی ہو گیا. جو بیٹھنا عام انسانوں کے بیٹھیں گے، الکیفیت معلوم والکیفیت مجبور والمعنی معروف، اس کی کیفیت کو کوئی بدلا نہیں سکتے. تو آدم کی پشت پر اللہ نے ہاتھ مارا، سیدھا ہاتھ، تمام انسانوں کی روحیں نکل آئیں، اور یہ وہ روحیں ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اہل ایمان ہوں. پھر بائیں ہاتھ سے آپ کی پشت پر ہاتھ مارا، وہ ساری روحیں نکل آئیں جو دنیا میں آنے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں. گویا روحیں دو قسم کی آ گئیں، اہل ایمان کی روحیں، اہل کفر کی روحیں. پھر اللہ نے اسی پر ختم نہیں کیا، تمام روحوں کو جمع کیا، اس کو عالم الست صوفیہ کے پاس کہا گیا. قرآن کریم میں بھی الفاظ ہے، الست بربکم خالو ولا خالو شہید عالم ان نقول انا کنا نحن غافلین، اس قسم کے الفاظ سورہ اعراف کے اندر 90 پارے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا. ایک بے ترتیب مجمع تھا، کسی کے چہرے کے سامنے کسی کی پشت، کسی کے دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کی دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طریقے سے بے ترتیب بے نظم ایک مجموعہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول سجیہ ایران کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خطاب کیا اس کی آواز آج بھی میرے کان میں موجود ہے. بظاہر ہم جیسے ناقص عقل کے لوگوں کی ان باتوں کا سمجھنا مشکل ہے، لیکن ناقادرین کی باتیں اپنی لیے صحیح ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اس تصور کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عقل اور سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی انکار کرنے کے در پر نہ ہو جاؤ، سکون سے اختیار کرو. تو بہر کر ایک مجمع ہوا روحوں کا، کوئی افسانوی طور پر نہیں تھی بات، حقیقت میں تھی. سارے روحوں کو اللہ نے جمع کی اور سب سے خطاب کیا، لست بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں, وہ میں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگے. کسی کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیا جائے, تو اس موقع پر سب سے پہلے روح محمدی نے کہا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. روح محمدی کی آواز پر وہ تمام روحوں نے کہا بلا, جن کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملنے والی تھی, جو حضرات انبیاء اکرام بننے والے تھے, منصب نبوت پر فائز ہونے والے تھے, نبیوں نے کہا. اب نبیوں کی تعداد امام طبرانی کی روایت سے 1,24,000, خیر روایت ہے, حدیث کی روح میں وہ بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, وہ الگ موضوع ہے. تو مطلب ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات انبیاء اکرام رہے. تو اس طریقے سے جب انبیاء اکرام کی روحوں نے کہا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں, جو ان نبیوں کی جو امتیں بننے والی ہیں دنیا میں آنے کے بعد, ان کی قومیں کے لیے, ان کی جماعتیں کے لیے, وہ لوگ ان لوگوں نے کہا والا, بے شک آپ ہمارے ہیں. اس طریقے سے واقعہ پیش آیا, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ربوبیت کا بھی ان سے اقرار کیا, الوہیت کا بھی اقرار کیا. دونوں لفظ بڑی گہرائی رکھتے ہیں جس کی تشریح میں بڑا بہت جائے. پھر اتنا ہی نہیں ہوا, پھر اس کے بعد اللہ نے پھر ان روحوں کو جمع کیا جن روحوں کو دنیا میں آنے کے بعد پیغمبری کا شرف ملنے والا, پیغمبر بننے والے ہیں, رسول بننے والے ہیں, نبی بننے والے, مرسلین اور النبیین, ان حضرات کی روحوں کو جمع کیا. یہ تفصیل آپ کو قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ملے گی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, ہم نے تمام نبیوں کو ان کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہارے درمیان جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, ان پر تمہیں ایمان لے آنا ہوگا, ان کی مدد کرنی ہوگی. خالا فرمایا, تمام ان روحوں نے جو انبیاء کرام بننے والے ہیں انہوں نے کہا ہم اقرار کر لیں, سارے لوگوں نے اقرار کیا. وانا ظالم ما شاہد, خدا نے کہا تمہارے اس بیان پر اس قوم